بسم الله الرحمن الرحيم فاتبعهم بالمعروف تو یہ جو ہے نا خبر بن رہا ہے من مبتدا اور اتباعهم بالمعروف یہ خبر بن رہا ہے یعنی معاف کرنے والا قاتل کا پیچھا کرے قاتل سے وصول کرے اچھے طریقے سے یعنی قتل عمد کے اندر مقتول کے ورثاء نے قاتل کو معاف کر دیا اور معاف کیا بالعوض پیسے لے کر کے معاف کیا تو اس صورت کے اندر مقتول کے رشتہ دار جو قاتل سے پیسے مانگیں گے اچھے طریقے سے مانگیں یعنی کہ جہاں ملا وہاں پیسے لا دو پٹھانی اگرانی ایسا نہیں بلکہ بھلے طریقے سے مدت مقرر کر لے رہے کہ بھائی ہر مہینے 1 لاکھ دینے کے اس ترتیب سے جو ہے مانگ لے رہے اسی لیے فرمایا کہ دیت کا مطالبہ کرے زبردستی کیے بغیر بلا عنفن زبردستی کیے بغیر دیت کی رقم کا مطالبہ کرے تو قاتل کو چاہیے کہ مقتول کے رشتہ داروں کو رقم اچھی طریقے سے ادا کر دے اور مقتول کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ قاتل سے اچھے طریقے سے رقم کا مطالبہ کرے فَاتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ اب یہاں ایک اختلافی بحث چھڑی ہے اور اس میں پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو قول ہیں اس میں قول مرجوح پہلے ذکر کیا راجے قول بعد میں ذکر کیا مسئلہ یہ ہے کہ قتل عمد کے اندر احناف کے یہاں قصاص واجب ہوتا ہے دیت واجب نہیں ہوتی احناف کے یہاں قتل عمد میں البتہ قتل عمد کے اندر مقتول کے رشتہ داروں نے معاف کر دیا رقم لے کر کے تو یہ معاف کرنا جائز ہے رہی قتل خطا تو اس میں احناف کے یہاں دیت ہے قصاص نہیں ہے قتل خطا کے اندر یہ امام صاحب کا جو ہے مسلک ہو گیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مرجوح قول جس کے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے نقل کیا وہ کیا ہے قتل عمد کے اندر قصاص اور دیت دونوں واجب ہیں قصاص بھی ہے دیت بھی ہے اسی لیے کیا فرمایا دیکھو وترتیب الاتباع علی العفو فاتباع بالمعروف کا مرتب ہونا پیچھے جو آیت گزری کون سی فمن عفی له پر بالعفو کا مطلب یہ علی العفو کا کہ فتبا ان بالمعروف کا مرتب ہونا فمن عفیہ پر یہ بتلاتا ہے کہ واجب دونوں میں سے ایک ہے دونوں میں سے یعنی قصاص اور دیت دونوں میں سے ایک چیز واجب ہے قتل عمد میں یا تو قاتل کے سے قصاص لو یا تو قاتل سے دیت لو دو میں سے ایک چیز واجب ہے اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے لیکن مرجوح قول ہے دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا الواجب القصاص کہ قصاص ہی واجب ہوا کرتا ہے لیکن اگر قصاص نہ لے کر اس کی جگہ پر دیت لینا چاہے تو مقتول کے رشتہ داروں کو اختیار ہے والدیت بدل عنہ دیت قصاص کے بدلے میں لینا چاہے تو اختیار ہے. کیا فرق ہوا دونوں قولوں میں؟ پہلے قول کے مطابق قتل عمد کے اندر قاتل کو مفت میں معافی نہیں کر سکتے، دیت یا قصاص واجب، مفت میں معافی کی گنجائش نہیں، اور اس دوسرے قول کے اندر گنجائش ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ فلو افا، اگر مقتول کے رشتہ دار معاف کر دے وے قاتل کو اور کوئی رقم متعین نہ کرے تو فلا شے، کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. ورجیحا، یہ قول راجح قرار دیا گیا ہے دوسرے والا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. وادا الیہ باحسان، اور قاتل کے ذمے دیت کی رقم ادا کرنا ضروری ہے، یا یہ کہ جو ہے قتل عمد میں بالعوض معافی کی رقم دینا ضروری ہے. کس کو دینا؟ الالعافی، معاف کرنے والے کو، اور معاف کرنے والا کون ہے؟ مقتول کا وارث ہے، وہو الوارث، مقتول کا وارث ہے. بے احسان، اچھے طریقے سے دینا ضروری ہے. اچھے طریقے سے دینے کا یعنی بلا مطلن، ٹال مٹول نہیں کرنے کا، کل دیں گے، ترسو دیں گے، آئندہ سال دیں گے، آئندہ زندگی میں دیں گے، ایسا ٹال مٹول نہیں کرنے کا، بلا مطلن. ولا بخسن، جو مقدار طے ہوئی تھی اس میں کمی بھی نہیں کرنے کی. مثلاً یہ کہ مقتول کے رشتہ داروں نے قاتل کو 1 کروڑ روپے کے بدلے میں معاف کر دیا، تو تھوڑے دنوں کے اندر جو ہے 1 لاکھ روپے دے کر ہاتھ اونچے کر ڈالے، ایک صفر ہی اڑا ڈالا، ایسا نہ کرے، کمی نہ کرے اس کے اندر. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ مشار الیہ جو حکم ذکر کیا گیا قصاص کے جائز ہونے کا، والعفو عنہ الدیتی، اور دیت کی رقم لے کر قاتل کو معاف کرنے والا، یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ چاہے قاتل سے قصاص لو یا قاتل سے دیت کی رقم لو یا مفت میں معاف کر دو یا پیسے لے کر معاف کرو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آسانی ہے. تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آسانی ہے، سہولت ہے، تسہیل کے معنی سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے. ورحمہ، اور تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے بڑی مہربانی ہے. کیا مہربانی؟ کہ اللہ نے مسئلے میں وسعت رکھی کہ قصاص لینا ہو تو قصاص لو، معاف کرنا ہو تو معاف کرو، پیسے لے کر یا مفت میں، یہ اللہ نے وسعت دے دی. اور دونوں میں سے ایک چیز بھی اللہ نے ضروری قرار نہیں دی، ایک بھی چیز ضروری قرار نہیں دی کہ نہیں قصاص لینا ہی پڑے گا، دیت لینی ہی پڑے گی، ایسا ضروری نہیں قرار دیا. جیسا کہ یہودیوں کے اوپر اللہ نے قصاص کو ضروری قرار دیا تھا اور دیت ضروری اجازت نہیں دی، اور عیسائیوں کے لیے دیت ضروری قرار دی گئی تھی اور ان کے یہاں قصاص ضروری نہیں تھا، پچھلی امتوں پر اللہ نے جیسے سخت قانون نازل فرمائے ایسے سخت قانون اس امت کے لیے نازل نہیں فرمائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ جو والن نصارہ دیا کہاں نے، یہ محل کلام ہے. عیسائیوں کے واسطے معافی اور تاوان دونوں کی گنجائش تھی، قصاص نہیں تھا، معافی کی بھی گنجائش تھی مفت میں، اور تاوان دیت لے کر کے معاف کرنا بھی تھا، دیت بھی لینا تھا، یہ گنجائش تھی، مطلق نہیں ہے یہ یاد رکھ. اور یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آسانی کی بات ہو گئی کہ قصاص لینے کے اندر آگے فائدہ عظیم آ رہا ہے، مفت میں معاف کر دیں گے تو مقتول کے رشتہ داروں کو معافی کا ثواب ملے گا، رقم وصول کریں گے تو مقتول کے رشتہ داروں کو مزے مزے ہو جائیں گے کہ مرنے والا بیچارے کی 1500 روپے پگار تھی، زندگی بھر میں بھی گھر والے کو 1 کروڑ روپے دینے والا نہیں تھا اور یہ گیا اور 1 کروڑ روپے ملے، تو رشتہ داروں کو تو مزے ہی مزے آ گئے، تو اس کے اندر رشتہ داروں کو مزے ہی مزے. اور قاتل کے لیے بھی آسانی ہو گئی کہ پیسے دو اور جان بچا لو، یہ بڑی آسانیاں ہیں اللہ کی طرف سے احکام کے اندر. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، جو آدمی زیادتی کرے یعنی مثلا قاتل نے ظلم کیا، قاتل پر ظلم کیا، کس نے؟ مقتول کے رشتہ داروں نے. پہلے کہا کہ جا معاف، پھر ایک دن مرحوم دادا کی یاد آئی کہ اسی نے ہمارے دادا کو مارا تھا، تو موقع دے کر مار ڈالا اس کو قاتل کو، ایسا نہیں کرتا، یہ ظلم ہوگا. فمن اعتدى، یا عوض بھی وصول کر لیا کہ جا معاف کرتے تھے 1 کروڑ روپے دے دے، لے لیے 1 کروڑ روپے معافی کے، میں پھر کہ تو ہی تھا نا ہمارے دادا کو مارنے والا، مرڈر بھی کر ڈالا، یہ تو زیادتی ہوگی. فمن اعتدى بعد ذلك، معاف کرنے کے بعد زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کو آخرت میں دردناک سزا ہوگی آگ کی، یا دنیا میں بھی اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. کس کو؟ مقتول کے رشتہ دار کو. تو پہلے ادھر تھا قصاص، اب قصاص ادھر ہو گیا، پلٹ گیا معاملہ. جی
خبر ہے معاف کرنے والے قاتل کا معروف طریقے پر تعاقب کرنا، اس طور پر طبیعت کا مطالبہ کرے بغیر سختی کے، اور معافی پر اجتماع کو مرتب کرنا، ان دونوں میں اس بات
سب پیچھے والے بھاگ گئے مدرسہ چھوڑ کر، سب آئے نہیں، یہ ابا کو لینے گئے سورت ریلوے اسٹیشن. جی
اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ
کالا کالا لڑکا ہے وہ جو اکثر نیند نکالتا رہتا ہے، ادھر بھی کوئی کم نظر آ رہا ہے. جی
اور وہ امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے، اور دوسرا قول قصاص واجب ہے اور دیت اس کا وزن ہے، اگر معاف کر دیا اور دیت کا تذکرہ نہیں کیا تو وارث میں کچھ نہیں ہے، تو یہی قول کو راضی قرار دیا گیا ہے، اور قاتل پر دیت ادا کرنا معافی کی طرح پر وہ وارث ہے، اچھی طریقے پر بغیر کار محفوظ کیے اور بغیر کمی کے. یہ حکم جو مذکور ہوا قصاص کے جائز ہونے کا اور دیت پر قصاص سے معافی کا، یہ حکم پر تمہارے کی طرف سے آسانی اور حکمت ہے، اس طور پر کہ اس میں وسعت ہے، اور ان میں سے کسی کو راضی نہیں کیا، جیسا کہ یہودی پر قصاص کو واجب لازم کیا تھا اور نصرہ پر دیت کو. پھر جس شخص نے اجازت دی قاضی کو ظلم کیا بڑھ کر کے اس معاف کرنے کے بعد، تو اس میں دردناک عذاب ہے آخرت میں آپ کا یا دنیا میں قتل کا.
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بڑے انوکھے انداز کے اندر یہ آیت ہے، اور تمہارے لیے بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے، بقاؤن عظیم، حیاتن کی تنوین تنکیر کے لیے، تمہاری زندگی بڑی باقی رہے گی اے عقل والو. اسی لیے کہ قاتل کو جب پتہ چلے گا کہ مجھے بھی قصاص میں یہ لوگ مار ڈالیں گے، تو ارتدا دوسرے کو مار ڈالنے سے رک جائے گا اور خود کو بھی زندہ رکھے گا اور اس مقتول کی جان کو بھی زندہ رکھے گا جس کے قتل کا ارادہ تھا. ومن اراد قتلہ فشرع لکم، سو اللہ نے تمہارے لیے یہ قانون متعین کر دیا تاکہ تم بچتے رہو قتل کرنے سے قصاص کے ڈر سے، قصاص کے ڈر سے قتل کرنے سے بچتے رہو. کیسی عجیب و غریب تعبیر ہے قرآن مجید کی کہ ایک آدمی سے اگر قصاص لیا جائے گا تو اس میں زندگی ہے، یعنی عقل کے خلاف ظاہر کے خلاف یہ بات کہی جا رہی ہے. بھائی قاتل کو مار ڈالا تو ایک جان چلی گئی، ایک زندگی چلی گئی، لیکن اللہ فرمانے کے نہیں، قاتل کو مار ڈالنے میں بڑی زندگی ہے. کیسے بڑی زندگی ہے؟ کہ جب قاتل کو پتا چلے گا کہ یہاں تو قصاص کا قانون رائج ہے، میں قتل کروں گا، پکڑا جاؤں گا اور مجھے بھی یہ لوگ کاٹ ڈالیں گے بدلے میں، تو پھر وہ قتل نہیں کرے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے گا، تو اس کی جان بھی بچی اور جس کو مار ڈالنا تھا اس کی جان بھی بچی. اس لیے کہ اگر اس کو مار ڈالتا تو قاضی صاحب اس کو مار ڈالتے، دو جان جاتی. لیکن جو ہے اس نے جو ہے قصاص کے قانون پر عمل کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا لیا قتل سے، تو اس مقتول کی جان بھی بچی اور خود قاتل کی جان بھی بچی، ڈبل ڈبل جانیں بچی. اور تیسرا عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ سزائیں علل اعلان دی جاتی ہے. تو جب علل اعلان سزا دی جائے اور اس کی کلپ ویڈیو بنا کر کے شیئر کرے، یا ٹی وی کے اوپر اس کے قصاص کا پروگرام لائیو دکھلاوے، تو سب لوگ ڈر جائیں گے کہ او ہو قاتل کو یوں کر کے لائے، نہیں یوں کر کے مار ڈالا، تو آئندہ کوئی کسی کو ٹپلی بھی نہیں مارے گا. اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور اس وقت جو دنیا کے اندر قتل عام ہے، روزانہ ہر ایک اخبار میں، ہر ایک اخبار میں، ہر ایک ملک میں ہزاروں اخبار شائع ہوتے ہیں، علاقائی، صوبائی، ملکی، ہزاروں اخبار، روزانہ کم از کم 10-15 قتل کی ہر خبر میں، ہر اخبار میں خبر چھپتی ہے، روزانہ کوئی اخبار خالی نہیں، ہر اخبار میں روزانہ 10-15 قتل کی خبریں چھپتی ہیں. تو اس طریقے سے اگر لائیو اس کا پروگرام دکھایا جائے تو قتل بن ہو جائیں گے، لوگ ڈریں گے. یہاں تو جو ہے سابق وزیر اعظم کے قاتل زندہ ہے، پھر کیسے لوگ ڈریں گے؟ چلو.
اور تمہارے لیے قصہ سے زندگی یعنی بڑی زندگی ہے، اپن مطلب قصے کے قاتل جب معلوم ہے قتل کیا جائے گا تو اپنے علاوہ کی قتل سے بات رہے گا، تو اس کو بھی جان کو محفوظ کر لے، اور جس سے اس کے قتل کا ارادہ کیا اس کو بھی جان کو محفوظ کر لے. تمہارے لیے یہ کام
بہت پہلے کی بات ہے، ابھی تو بہت دنوں سے یہ عادات دیکھے نہیں، اقوام متحدہ کی طرف سے یہ سب عادات شمار شائع ہوتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے حقوق انسانیت کے لیے کام کرنے والے، وہ لوگ عادت شائع کرتے ہیں، اس ملک میں اس سال اتنے قتل ہوئے، اس ملک میں اتنے ناک قتل ہوئے، سب اس طرح کے وہ عادات جمع کرتے رہتے ہیں ہر ملک کے. تو ایک وقت میں کچھ سال پہلے سعودیہ کے اندر، حالانکہ کوئی اسلامی نظام اتنا نہیں ہے، کچھ کچھ قانون شریعت کے کچھ کچھ، تو ابھی اس کا فائدہ یہ کہ امریکہ کے اندر روزانہ جتنے قتل ہوتے ہیں، سعودیہ میں سال میں اتنے قتل ہوئے تھے، کتنا بڑا فرق، 365 درجہ فرق تھا ہے سعودیہ کے سال کے قتل، امریکہ کے روزانہ کے اتنے قتل. یہ قصاص کے ہلکے پھلکے قانون کی برکت. جی بہت سے ملکوں کے اندر تو قتل کی سزا ہی نہیں ہے، قتل کی سزا ہی نہیں ہے ملکی قانونوں کے اندر، کچھ بھی کر ڈالو قتل ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وہاں روز لوگ نہیں مریں گے تو کیا ہوگا؟ بچے گن لے کر کے دوسرے بچوں کو شوقیہ مارتے ہیں، اسکول میں گن لے کے گئے دوسرے بچوں کو مار ڈالے، شوقیہ گن کلچر ہے وہاں، تہذیب کا ایک حصہ ہے، کوئی پابندی نہیں ہتھیاروں کے اوپر. جی
تاکہ تم بچتے رہو کس سال اس کے ڈر سے قتل سے.
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. زمانے جاہلیت کی مختلف برائیوں میں سے ایک برائی جو اس آیت کا شان نزول لے. ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مرتے وقت پر اپنے مال کی وصیت پرائے لوگوں کے لیے کر کے جاتے تھے، اجنبی لوگوں کے واسطے، رشتے داروں کو چھوڑ کر اجنبی لوگوں کے لیے مال کی وصیت کر کے مرتے تھے. کیوں؟ تاکہ نام کی شہرت ہوئے. اسی لیے رشتے داروں کو ملے تو شہرت تھوڑی ہوتی ہے. جیسے کہ لوگ جو ہے زکوٰۃ غریب رشتے داروں کو دیتے نہیں، اور جہاں رپورٹ میں بڑے بڑے حروف سے نام چھپتے ہوئے، تختی لگتی ہوئے ماربل کی، وہاں دیتے ہیں. اب بھی ہے یہ طریقہ. تو زمانے جاہلیت کے اندر مرنے والا آدمی وصیت کرتا تھا اجنبی لوگوں کے واسطے، کالو کو دینا، پیلو کو دینا. تو کالو سب جگہ بات کرے کہ یہ مرحوم کیا کہنا، جنت الفردوس کے اوپر کی چھت پر اس کا تو گھر ہوگا. کہا کیوں، ہو میرے جیسے کوئی اتنی بڑی وصیت کر کے مال دے کر کے گئے. نمبر دو، اگنیا کے لیے لوگ وصیتیں کرتے تھے مالداروں کے لیے، تاکہ مالداروں کی مالداری بڑھے. اس لیے کہ مالداروں کے لیے مال کی وصیت کریں گے تو سب جگہ ان کی شہرت کریں گے، اور اقربا کو محروم کرتے تھے. اس آیت نے اس قبیح رسم کی اصلاح فرمائی. کتبہ، فرض کیا گیا تمہارے اوپر کہ جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، یعنی موت کی علامتیں ظاہر ہو جائے، اسباب کے معنی موت کی علامتیں ظاہر ہو جاوے، یعنی اب یقینی ہے کہ اس بیماری میں جانے ہی والے ہیں، غالب گمان، مرض الموت جس کو کہا جاتا ہے، مرض الوفات، اور اپنے پیچھے وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہو، خالی جاتا ہو تو وصیت کا کوئی ٹینشن ہی نہیں، جیسے آئے دنیا میں ایسے گئے دنیا سے، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اگر مال چھوڑ کے جا رہا ہو تو کیا کرنے کا اس کو؟ اب دیکھو آیت کریمہ میں خیرن بول کر کے مال مراد لیا، اس لیے کہ مال ہوتا ہے تو خیر ہوتی ہے. بہت ساری خیر کا تعلق مال سے ہے، اور مال ہوتا ہے تو خیریت میں آدمی ہوتا ہے. اسی لیے آپ تجربہ کر لو، خیریت کل کا انتظار ہے، خیریت نہیں ہے ابھی، جب میں ہاتھ ڈالتے تو دورے بھی نہیں نکلتے ہیں. تو اس طریقے سے خیریت رہتی ہے مال ہوتا ہے، اس لیے مال کو لفظ خیر سے تعبیر کیا گیا. دوسری بات یہ کہ لفظ خیر کبھی تو مال کثیر کے لیے استعمال ہوا، کبھی مال قلیل کے لیے استعمال ہوا، دونوں طرح کے مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا. جیسے قرآن میں سورہ بقرہ ہی میں ہے، وما تنفقوا من خیر، دوسری جگہ ہے مان فقتم من خیر، سورہ عادیات میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے اندر 3000 درہم کو مال کثیر نہیں کہا گیا. تو یہ بدلتا رہتی اطلاع کہ خیر سے قلیل مراد، کثیر مراد، لیکن یہ ہے کہ مال مراد. تو مال چھوڑ کے مرتا ہو. اور دوسرا لطیف اشارہ اس سے یہ نکالا ہے کہ اچھے مال میں وصیت کرو. خیر کے معنی اچھا بھی آتا ہے، اچھے مال کے اندر وصیت کرو، حلال طیب پاکیزہ کمایا ہوا مال، اس میں وصیت. خبیث مال کی وصیت کرنا گناہ ہے. جیسے کوئی آدمی وصیت کرے کہ وہ 5 لاکھ میں چوری کر کے لایا، انہیں مرنے کے بعد جامعہ میں دے دینا، یہ وصیت گناہ کا کام ہے اور واجب الرد ہے. جہاں سے غصب کیا، جہاں سے چوری کی، وہاں واپس کرنا واجب ہے. تو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. اب دیکھو یہاں ایک نحوی بات بھی سمجھ لو. ترک فعل، اور نائب فاعل کے درمیان میں مفعول کا فاصلہ آ گیا، فاعل الوصیت بیچ میں خیر کا فاصلہ آ گیا، اسی لیے الوصیت مؤنث ہونے کے باوجود ترک کا فعل مذکر آیا. اگر یہ فاصلہ بیچ میں نہ ہوتا تو ترک کا فعل مؤنث آتا، لیکن بیچ میں فاصلہ آ گیا اسی لیے وصیت مؤنث ہونے کے باوجود ترک کا فعل مذکر آیت میں استعمال ہوا، یہ سمجھ میں آتا ہے. تو ان ترک خیر الوصیہ، محلی سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ وصیت کے اوپر رفع کتیبہ کی وجہ سے وہ اس کا نائب فاعل بن رہا ہے کتیبہ کا. وہ متعلق بإزاء، اور اس کا تعلق ہے ایزا حضر میں ایزا کے ساتھ. اب یہ ایزا کیا ہے؟ نمبر ایک، پہلا قول، ایزا ظرف محض کے لیے آیا ہے، ایزا کانت ظرفیت ہے. ایزا کے ساتھ یہ متعلق ہوگا جبکہ ایزا ظرف محض ہو. اگر اس کو ظرف محض مانے تو تقدیری عبارت کیا نکلے گی آیت کی؟ قطب علیکم ان یوصا احدکم وقت حضور الموت، یہ جواب مقدر مانا جائے گا کہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی موت کی آنے کے اوپر یہ وصیت کر کے مرے. یہ جب ایزا کو ظرفیہ محض مانا جائے گا اس وقت پر یہ تقدیری عبارت نکلے گی. نمبر دو، ایزا کبھی شرطیہ محض استعمال ہوتا ہے تو اس وقت کے اوپر وہ جزا کا تقاضا کرتا ہے. ودال علی جوابہا انکانت شرطیت، اور کبھی کبھی یہ شرط محض کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت کے اوپر یہ جزا کا تقاضا کرتا ہے. اور یہاں جزا کیا مقدر مانی جائے گی؟ ای فل یو سی، یہ یو سی کا لفظ جو ہے مقدر مانا جائے گا کہ اس کو چاہیے کہ وصیت کر کے مرے. اور اس صورت میں دو شرطیں جمع ہو جائے گی، نمبر ایک اذا حضر اور دوسرا ان ترک خیر، یہ دو جو ہے جزا مقدر مانی جائے گی، دو شرطیں جمع ہو جائے گی. اور لفظ وصیت کے اوپر جو رفع پڑا گیا، نمبر ایک کتیبہ کا نائب فائل ہونے کی وجہ سے، جی وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ وصیت کرے ماں باپ کے لیے، وصیت کرے قریبی رشتہ داروں کے واسطے انصاف کے ساتھ. کیا مطلب انصاف کے ساتھ وصیت کرنے کا؟ کہ ایک ثلث سے زیادہ وصیت نہ ہوئے، چونکہ باقی دو ثلث ذوی الفروض کے لیے رہنے دے رہے، اس سے زیادہ وصیت کر کے نہ مرے. اور جو ہے ترجیح نہ دیوے مالداروں کو، کہ مالداروں کے لیے وصیت کی، غریبوں کے لیے وصیت نہیں کی. اس طرح ترجیحی معاملہ نہیں کرنا چاہیے. حقا علی المتقین، حقا یہ مصدر ہے جو سابقہ جملے کے مضمون کی تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی کتب علیکم کی تاکید کے لیے آیا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ اس مضمون کے اندر کسی طرح کے رد و بدل کا احتمال نہیں ہے، یہ حقیقت کے اوپر محمول جو ہے مضمون موجود ہے. حقاً علی المتقین، کہ ڈرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق بنتا ہے. اب یہ آیت کریمہ باقی التلاوت منسوخ الحکم ہے. ناسک کون؟ آیت میراث، کہ پہلے والدین کے لیے وصیت کرنا فرض تھی، لیکن اب تو آیت میراث کے اندر والدین کا حصہ باقاعدہ بیان کر دیا گیا، اس لیے اب والدین کے لیے وصیت کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ دوسری بات، خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، جو شرعی ضابطے میں وارث بنتے ہو ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، یعنی جن کے لیے قرآن میں حدیث میں حصہ متعین بتلایا گیا، جس کو ذوی الفروض کہتے ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اب لوگ لڑتے جھگڑتے اسی حدیث کو چھوڑ کر کے، ایک بیٹا کہتا ہے کہ ابا نے میرے لیے وہ کھیت کا کہا تھا، ابا نے میرے لیے یہ گھر کا کہا تھا، چلے جی نہیں، کہا تھا کیا؟ دو گواہ ہوئے تو بھی نہیں چلے، لکھ کے دیا ہو تو بھی نہیں چلے، لا وصیت لوارث، تو تو باپ کا بیٹا ہے، تو ذوی الفروض میں سے، تجھے میراث میں حصہ ملنے والا ہے، تیرے لیے وصیت باطل، ڈال ردی کے ٹوکرے میں اس کو۔ اور اسی بنیاد پر جھگڑے ہوئے تھے، ابا نے میرے لیے یوں کہا تھا، دو گواہ ہے، کوئی گواہ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں انہیں، لکھ کے دیا ہے نے، کچھ نہیں چلے، سب باطل، لا وصیت لوارث، بیٹا ذوی الفروض میں سے ہے، اس کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے۔ جی
تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کا موت کا قریب ہو جائے، یعنی موت کا رابط ظاہر ہو، اگر کچھ مال چھوڑا وصیت کرے والدین کے لیے، رشتے داروں کے لیے، انصاف کے ساتھ،
اکثر میراث کے جھگڑوں میں 80% بنیاد یہ ہے کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ایک رشتے دار یہ کہتا ہے میرے لیے یہ وصیت کی تھی، 80% جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے، حالانکہ یہ وصیت ہی باطل ہے، لکھ کے دیو تو بھی باطل، زبانی کہی ہے تو بھی باطل، گواہ بنا کے دیو تو بھی باطل، لا وصیت لوارث، ایک شکل اس میں استثنا کی ہے، تمام ورثہ اس وصیت کو صحیح قرار دیوے تو جائز، اور ظاہر بات ہے کہ کون اجازت دیوے، ایک بھی اجازت نہیں دیوے دوسرا، صرف وہی اکیلا کہتا ہے میرے لیے گھر کا ابا نے کہا تھا، دوسرے بھائیوں کو پوچھے ہے دینے کا ہوئے، مسئلے کے حساب سے جو ہوتا ہو تقسیم کرو، خود دینے میں نے کہا نہیں، سب نہ کہ دیوے، ایک شکل استثنا کی ہے، وصیت صحیح ثابت ہو اور تمام ورثہ اجازت دے ہوئے تو وصیت معتبر، ورنہ وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، رڈی کی ڈوکری میں ڈال دینے کی۔ چلو چونکہ ڈبل فائدے تو ہو ہی نہیں سکتے نا، ذوی الفروض ہونے کے حیثیت سے وہ میراث بھی لے ہوئے اور وصیت بھی لے ہوئے، ایسا تھوڑا ہی چلے۔ ہاں جی، وہ ذوی الفروض نہیں ہے، یعنی جن کو باقاعدہ حصہ میراث میں ملنے والا نہیں ہے، اس کے حق میں اگر وصیت کی ہے تو ایک ثلث تک نافذ کی جائے گی، ایک ثلث سے زیادہ نہیں۔ جی،
اس طرح کا کہ ثلث پر زیادتی نہ کرے اور مالدار کو ترجیح نہ دے، یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر، خاص طور پر دوسروں کے حقوق کے لیے مختلف موقع پر، اور یہ آیت میراث اور حدیث لا وصیت لوارث میں منسوخ ہے۔
ارے اس کے ذریعے منسوخ ہے، وہ منسوخ نہیں، عقل فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم، جس آدمی نے وصیت بدل ڈالی، گواہ بدل دیوے یا وصی بدل ڈالے، یعنی مرنے والے نے کچھ کہا تھا اور یہ کچھ کہوے، اس لیے کہ مرنے والا تو کسی کو کہے گا نا بھائی میرے مرنے کے بعد یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا، تو جس کو ذمہ داری دی تھی جس کو کہا تھا اسی نے تبدیلی کر ڈالی، یا جو گواہ تھے وصیت کے انہوں نے تبدیلی کر ڈالی، کہا کیا بتاتے کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ تو فیما بینہ و بین اللہ ہے، بہت سی مرتبہ تو مرنے والا وصیت کرتا ہے تو کوئی گواہ ہی نہیں ہوتے، اسی لیے امانت داری یہاں بڑی اہم ہے کہ جس آدمی نے وصیت کو بدل ڈالا سننے کے بعد، یعنی اس کے علم میں وصیت کا مضمون آیا اس کے بعد بدل ڈالا، تو بدلی ہوئی وصیت کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جن لوگوں نے اس کو بدل ڈالا ہے. نفسی وصیت گناہ نہیں, وہ تو ثواب کی چیز, لیکن وصیت میں ہیرا پھیری اور تبدیلی کر ڈالے یہ ہے گناہ کی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور آیت کریمہ کے اندر جو ہے اس میں ظاہر لائے اس میں ضمیر کی جگہ کے اوپر ان اللہ یعنی الذین یبدلون اتنا لمبا لائے ان اللہ سمیع, اللہ تعالیٰ وصیت کرنے والے کی بات کو بھی سننے والے ہیں, اسی لیے اگر گڑبڑی کی تو اللہ سزا دیں گے. علیم, جس وصی کو ذمہ داری دی تھی اس کی گڑبڑی کے فعل کو جانتے ہیں, لہذا اللہ اس پر اس کو جزا سزا دیں گے. جی بہت نازک ترین مسئلے ہیں بھائی یہ, عمل کے اعتبار سے بدل ڈالتے ہیں لوگ, کہا کیا اور کرے کیا. جی دوسری ایک شکل استثنائی باقی رہتی, وہ کیا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ہیبا کے ضوابط کے مطابق اپنی حیات میں ہیبا دے دے وے تو ہو جائے, ہیبا کے ضابطے کے مطابق. لیکن کوئی باپ ہیبا ویبا نہیں کرتا الا ماشاءاللہ, وصیت ہی زیادہ کرتے. وصیت میں تو یہ قانون آئے گا لا وصیت علی وارثین والا, اور سارے ورثہ عام متن اجازت دیتے نہیں ہیں الا ماشاءاللہ, اسی لیے وہ وصیت تو باطل ہو جائے گی. ہاں ہبا دیا, اور ہبا کے لیے آپ نے حناف کیا بنیادی ضابطہ, ایجاب قبول قبضہ تین چیزیں شرط ہے ہمارے یہاں پر. میں آپ کو ہدیہ تو زبی جی یہ چیز ہے دیا, آپ نے قبول بھی کیا اور قبضہ بھی حوالے کر دے, قبضہ بھی شرط ہمارے یہاں پر, تب جا کر کے ہبا مکمل ہوئے ہمارے یہاں. تو اگر کوئی باپ کوئی زمین کوئی مکان اپنے کسی بیٹے کو اپنی زندگی کے اندر مکمل طور پر مالک بنا دے وے, اپنا اس کے اوپر سے قبضہ بھی ختم کر دے وے, پورا تصرف میں دے دے وے کامل ملکیت کے ساتھ, تو وہ چیز صحیح ہے. لیکن اس میں بھی شرائط ہے کہ بھائی ایک بیٹے کو بلا وجہ زیادہ دینا دوسرے بیٹے کو کم دینا یہ بھی ایک گناہ والا عمل ہے. ہبا دینا ہو تو ساری اولاد کو برابر دو, میراث میں لذکر مثل حظ الانثیین, ہبا میں تو یہ بھی نہیں ہے, اس میں تو لڑکی لڑکو سب کو برابر دینے کا. جی فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اب اس میں بعض مرتبہ ہے میں مرنے والے بھی اونگا مارتے, کبھی بالقصد کبھی بالجہالت, دو شکل ہوتی اونگا مارنے کی, کہ وصیت کرنے والے کی طرف سے اگر تم کو کوئی ڈر ہے, مرنے والا جو وصیت کر کے جا رہا ہے اس کی طرف سے کوئی ڈر ہے تم کو, تخفیف تشدید دونوں قرات ہے اس کے اندر. جنف کے معنی آتے ہیں بے عنوانی کرنا, بد عنوانی کرنا, یا حق سے خطا کی طرف مائل ہونا. جیسے بہت سی مرتبہ مرنے والا حرام کام کے لیے وصیت کرتا ہے, ایسی بہت سی وصیتیں کہ بھائی میرے مرنے کے بعد جو ہے ہر سال کالو شاہ پیر کی عرس اور قوالی میری اس دکان کی آمدنی سے کروانے کی, بہت وصیتیں ایسی, فلاں جو ہے ناچ گان کرانے کا میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے مال میں سے, اس طرح گناہ کی لوگ وصیتیں کرتے ہیں, وہ شامل ہے جنفن کے اندر. نمبر دو, بعض مرتبہ لوگ ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا کا سارا مال جامعہ ڈابل میں دے دینا, ये लड़कों ने मेरे बीमारी के जमाने में कोई खिदमत नहीं की है, एक को भी कुछ नहीं देने का, चाहे भूखे मरे रोड़े, मेरी खिदमत क्यों नहीं की, सब माल जामे में जमा करा देना, ये भी जनफन में शामिल है। तो अगर कोई आदमी मरने वाले के मरने वाला कोई ज्यादती करे वसीयत करने में, या ये कि गैर वारिस को अगर ज्यादा की वसीयत कर दे, हमारी मस्जिद के इमाम साहब बहुत अच्छे हैं, मेरे मरने के बाद आधी जायदाद मेरी इमाम साहब को दे देना, तो ये आधी की वसीयत सुलस के ऊपर हो गई, ये भी जनफन हो गई। तो अगर वसीयत करने वाले की तरफ से बदगुनवानी का तुमको डर है, मैलन अनिल हक की खता अन, कि वो हक छोड़कर गलती की तरफ माइल हो रहा है मरने वाला, या गुनाह की वसीयत करके जा रहा है बही तौर पर के जानबूझकर एक तिहाई से ज्यादा की वसीयत करे, या मसलन मालदारों ही की वसीयत करे, या गुनाह के कामों की वसीयत करे, फ़असलह बैनहुम, तो सुलह करा दो, मूसी और मूसा लहू के दरमियान के अंदर इंसाफ का मशवरा दे कर, कहने का भाई मरते मरते काई को गुनाहों की वसीयत करता है, ऐसी वसीयतें मत कर, उसको समझा दे, और जिसके लिए वसीयत की है उसको और मरहूम के रिश्तेदारों को उनमें भी जो है सुलह मुसालह करा देने की, चलो इनका बाप गलत वसीयत करके गाया है तुम जरा समझ जाओ और जो है उसको सजा न हो ऐसा करो, सुलह करा देने की आपस के अंदर इंसाफ का मशवरा दे करके। फला इस्मा अलैहि, तो इसमें कोई गुनाह नहीं बल्कि ये करने का काम है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बड़े माफ करने वाले बड़े रहमो करम करने वाले हैं जी।
बेशक तो मुझसे मुझसी तरफ से बेगुनाही का डर हो, यानी हक की तरफ से गलत, यानी हक से गलती की तरफ मैलान हो, या गुनाह या गुनाह या गुनाह का डर हो, इस तौर पर के उस रिश्तेदारी का इरादा करे या मालदार की तफ्तीश करे, मसलन तो उनके दरमियान यानी मूसा मुसलह के दरमियान मूसा के इंसाफ के साथ फैसला करा दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, बेशक अल्लाह ताला बख्श मार रहम करने वाले हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون। सब्र के अफराद में एक फर्द रोजा भी है, और पीछे फरमाया था इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, तो सब्र का एक फर्द रोजा भी है। हे ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है रोजों को रखना, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोजा रखना फर्ज किया गया था, ताकि तुम लोग गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। देखो रोजा जो है ना इस्लाम के पांच बुनियादी अरकान में से एक है, बदनी इबादत है, इसीलिए हर मुकल्लफ के ऊपर ये लाजमी है, लेकिन है ज़रा बड़ा सख्त हुक्म, इसीलिए ताबीर किया गया कुतिबा रखने ही पड़ेंगे, छुटकात नहीं है। दूसरी बात, कोई अगर बड़ी मुश्किल चीज़ किसी एक आदमी को दी जा रही तो उसको बहुत भारी लगती है, सुबह जी कल तुमको कान पकड़ने के पूरे घटना बाहर जाकर, तो उसको कितना घिरा लगे कि कल सब बाप आएंगे ने सबके सामने मुझे कान पकड़ने के, लेकिन कहे कि पूरी मिश्कात की जमात कल कान पकड़ेगी, तो कहा चलो वांधा नहीं, मैं अब्बा को कह सकूंगा कि अब्बा वो तो ये भी ऐसा भी ऐसा वैसा सारे की भी, और मुझे भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो कहा मिन कबलिकुम, ए उम्मत मोहम्मदिया के लोग, तुम अकेले रोजे नहीं रखते हो, तुमसे पिछली उम्मतें भी रोजे रख चुकी है, ताकि हुक्म में जोड़े आसानी हो जाए, जिसको कहते हैं फारसी में मर्ग अंदो जशन दार, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो लाया गया कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, ये आसानी को बतलाने के वास्ते। اب یہ جو تشبیہ دی گئی کما کتبہ، یہ تشبیہ کس چیز کے اندر ہے؟ نمبر ایک، بِعَيْنِهِ تَشْبِیح ہے، کہ جس طریقے سے پچھلی امتوں نے روزہ رکھا اس طریقے سے تم لوگوں کو روزہ رکھنا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تشبیہ نہیں ہو سکتی، چونکہ پچھلی امت کے روزوں کی مقدار بھی الگ تھی، اس امت کے روزوں کی مقدار الگ ہے. پچھلی امت کے روزوں کی کیفیت الگ تھی، اس امت کے روزوں کی کیفیت الگ ہے. تو مقدار بھی الگ، کیفیت بھی الگ، اسی لیے فی نفسی یہ تشبیہ نہیں ہو سکتی کما کتبہ کے اندر. دیکھیے نا، انی نظرت للرحمن صوما، پچھلی امتوں کے اندر تو منت مان کر کے کلام سے رکنے کا روزہ بھی ہوا کرتا تھا، اس امت کے لیے ناجائز ہے اس طریقے سے منت اور روزہ. اسی لیے مقدار اور کیفیت والا روزہ اس میں تشبیہ دینا یہ آیت کریمہ کے اندر مراد نہیں ہے. تو پھر نمبر دو، نفس صوم میں شرکت، کہ جس طرح پچھلی امتوں نے روزے رکھے تم لوگ بھی روزے رکھنے والے بنو. ان کی کیفیت کیا تھی، تمہاری کیفیت کیا ہے، الگ الگ. انہوں نے کتنے روزے رکھے، تم کتنے روزے رکھ رہے ہو، الگ الگ. بس انہوں نے روزے رکھے تھے، تم بھی روزے رکھو. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایام 20 کے روزے فرض تھے، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لینے کے، 13, 14, 15. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عاشورہ کے روزے فرض تھے. اب بھی عیسائی لوگ روزہ رکھتے ہیں. کیلنڈر میں دیکھنا، ایک تہوار آتا ہے گڈ فرائیڈے، ان لوگوں کے یہاں بھی روزے ہیں، عیسائیوں کے یہاں بھی روزے ہیں. روزے ختم، گڈ فرائیڈے آ گیا. یہودی لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، تو روزے آج بھی یہودیوں میں عیسائیوں میں ہے، ترتیب طریقہ الگ الگ ہے. اور ایک ٹوٹی پھوٹی شکل یہاں بھی روزے کے نام کے، اپواس. پانی پی سکتے ہیں، چنے کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں، پکایا ہوا نہیں کھا سکتے، اپواس. تو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ گناہ سے بچ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی برکت سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے، جو گناہ کا مبدا ہے. اسی لیے آپ نے مشکات ثانی کے اندر پہلی روایت میں پڑھا نا، فعلیہ بالصوم، شادی کا ابھی موقع نہ ہو، خرچہ پانی کا انتظام نہ ہوئے تو وہ نفل روزے رکھے، فإنه له وجا، وہ اس کے لیے گناہوں میں بندش کا ذریعہ بنے گا. تو روزہ نفل روزے رکھو کثرت سے تو شہوتیں ٹوٹے گی، خوب کھاوے تو شہوت بڑھ کے نے، خاص طور پر پارٹی پہ پارٹی کھاوے بیٹھ کر کے، تو پھر شہوت بڑھ کے. اسی لیے فرمائیں کہ نہیں نہیں، روزے رکھو تاکہ شہوت تمہاری ٹوٹ جاوے، جو گناہ کا مبدا ہے. لعلکم تتقون میں ایک دوسری بات یہ کہو کہ حلال چیز چھوڑنے کی عادت ڈلوائی، تاکہ حرام چیز چھوڑنا آسان ہو جائے. رمضان میں ہے کیا، طلوع آفتاب سے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزیں چھوڑ دینے گی، بیوی حلال، کھانا حلال، پانی حلال، سب چھوڑ دینے کا، تاکہ ہمیشہ حرام چھوڑنے کی عادت بن جائے. یہ ہے لعلکم تتقون. اور تیسری بات یہ ہے کہ تقوی کے حصول میں غذا کا بڑا دخل ہے، حصول تقوی میں غذا کا بڑا دخل ہے. آدمی جو آئے وہ کھاتا جائے، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ احتیاط، نہ مشتبہ کی طرف نظر، جو آیا وہ دیکھ دے، کھا ہی کھا کر رہا ہے وہ. تو اس آدمی کا تقوی نہیں ہو سکتا جو آدمی حرام سے نہیں بچتا. اتق المحارم تکن اعبد الناس، حدیث میں آتا ہے حرام سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. جی،
ایمان مرو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امت
کو. اور بھائی رمضان کے اندر تو دن بھر آدمی روزہ رکھے برابر, کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاوے, نفس کی شہوت ٹوٹ جاوے. پھر نزول قرآن کا مہینہ اس لیے قرآن کی تلاوت کرے, اور رات کو تراویح کے اندر سجدوں کا چلا لگاوے. اس لیے کہ 20 رکعت ہے تو 40 سجدے ہو جائیں گے نا, تو سجدوں کا چلا لگاوے روز رات تراویح میں, تو لعلکم تتقون. اور روزے میں غیبت چگلی وغیرہ سے بچنے کی حدیث میں تاکید آئی, تو لعلکم تتقون. یہ سب اسباب تقویٰ جمع ہو جاتے ہیں, غذا میں کنٹرول, تراویح میں سجدوں کا چلا, پھر جو ہے آدمی غیبت چگلی وغیرہ سے بچے, سب تقویٰ کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں, لعلکم تتقون ہو جاتا ہے. جی
ایمان والے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے ہوتے پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم مناسب ہو, اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے جو گناہ کا مقدر ہے.
ایامم معدودات, ایامن کے اوپر نصب سیام کی وجہ سے رکھا گیا, سومو فعل مقدر ہے, سومو ایامن چند دن تم کو روزے رکھنے ہیں. معدوداتن کا ایک ترجمہ کیا قلائل, تھوڑے سے, خالی 29 نے 30 بس اتنے ج روزے رکھنے کے. وہ بھی پہلے لوگ بیچارے 30 رکھتے تھے, جب سے موبائل آیا اب لوگ 29 ہی رکھتے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے سے چاند ڈھونڈ کے لے آئیں گے عید کا, کم از کم کروڑ روپے کے ٹیلی فون ہوتے ہوں گے چاند کی دی تاریخوں کے اندر, کم از کم کروڑ روپے کا خرچہ ہوتا ہوگا فون کا. اسی لیے فرمایا علامہ سیدی نے قلائل یا موقتات بعدد معلوم, گنتی کے چند روزے کے روزے رکھنا, اور وہ ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا جیسے آگے آیت میں آ رہا ہے, اور قلیل بتلایا گیا مکلفوں کے لیے آسانی کو بتلانے کے واسطے. جی
رمضان کے روزے جیسا کہ ان پر بارہ ہے اور اس کو کڑی کرا دیا ہم قریب پر آسانی کے لیے.